السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ نساء آیت نمبر 34 دیکھیں گے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أتعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد حاکم ہیں، قوام ہیں عورتوں کے، بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو اوپر بعض کے، اور بسبب اس کے کہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مالوں سے. بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، پیٹ پیچھے ساتھ حفاظت کرنے اللہ کے. اور وہ عورتیں کہ ڈرتے ہو تم ان کی سرکشی سے تو نصیحت کرو تم ان کو، اور الگ کر دو ان کو خوابگاہوں میں، اور مارو انہیں، پھر اگر اطاعت کریں وہ تمہاری تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راہ ستانے کی، بلا شبہ اللہ ہے بلند نہایت ہی بلند اور بڑا مرتبے والا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. مرد عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق یعنی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اگر نہ سمجھے تو خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو ان کو، پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو آیت ہے دراصل بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ایک طرح سے. یہ کیا مردوں کو قوام بنا کر عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی ہے مردوں کو؟ اب ہم اگر باہر کے لوگوں کا دیکھیں گے، جو نام نہاد آزاد خواتین یا این جی اوز یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جو قرآن پر ہمیشہ اعتراض برائے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو قرآن کی ہر آیت سے ان کو چڑھ ہے یا قرآن کے ہر احکامات سے ان کو بیر ہے، یعنی وہ اس کی دشمنی پر اتر آئے ہوئے ہیں. اصل میں جیسے کہ آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ غالباً کوئی ایک فلم بنی تھی، اس میں عورت کے جسم پر لکھ کر بتایا گیا تھا کہ یہ والی آیت عورت کے جسم پر لکھی گئی تھی، اور بتایا یہ گیا تھا کہ اسلام میں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، اور مرد کس طرح سے حاکم ہیں اور عورتوں کو مارتے رہتے ہیں، اور عورتوں کو ایک مظلوم قیدی کی طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی بنا پر غصے میں شاید کسی شخص نے اس فلم بنانے والے کو مار بھی دیا تھا، یا اللہ عالم کیا بات تھی، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس طرح سے قرآن کی آیات کو مسکوٹ کیا جاتا ہے. پورے قرآن میں 114 سورتوں میں ان کو کوئی اور آیت نہیں ملی، ان کو دوسری آیت ہی نہیں ملی جہاں پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. نہیں، وہ آیت انہیں کبھی نظر نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کو بس یہ ایسی والی آیتیں نظر آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر اس آیت میں جو مارنے کی بات کی گئی ہے، یہ وہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے بارے میں پتہ چل چکا ہو شوہر کو کہ وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہیں، شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں. اور مارنے کا بھی کب ذکر ہے کہ جب پہلے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے سمجھاؤ، پہلے بستروں کو الگ کر دو، اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اس سے پہلے نہیں. تو کچھ لوگ قرآن کی ان آیتوں کو لے کر مسکوٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے مسکنسپشنز پائے جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے کہ اسلام عورت کے تعلق سے یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، اسلام عورت کو چار دیواری میں قید کرتا ہے، اور بہت سارے ڈرامے سیریلز میں یہ چیزیں بتائی گئیں، پہلے اخبارات میں خبریں آتی رہیں کہ اسلام عورت کو کس طرح سے قید کرتا ہے. اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمیشہ ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے آج کی جنریشن کو بھی اور پچھلی جنریشن کو بھی، کہ ایک روتی دھوتی عورت بتایا جائے گا جو بہت پریشان حال ہے، غریب ہے، تو اس کو عبایا پہنا ہوا بتایا جائے گا، برقع پہن کر. اور ایک بہت ہی فیشنیبل خاتون جس کا چہرہ بہت ہی فریش ہو، بال سنورے ہوئے ہوں، میک اپ کی ہوئی ہو اور خوشحال ہو، تو اس کو بتایا گیا کہ وہ آزاد ہے. تو ایکچولی یہ کانسیپٹ اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ تم جتنا اسلام کو فالو کرو گے اتنا تمہیں تکلیف ملے گی، تم روتے رہو گے، اور جتنا تم اسلام سے آزادی اختیار کرو گے اتنے تم خوشحال رہو گے. تو بھلا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت سے، اس کے جو قانون فطرت ہے اس سے فرار اختیار کر کے انسان فائدے حاصل کر سکتا ہے بھلا؟ آج آپ دیکھ لیں آج کیا حال ہے، ابھی جن حالت سے ہم گزر رہے ہیں، COVID-19 جس کو نام دیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو عورتیں نکلی تھی گھروں سے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، آج گھروں میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت ہے۔ قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھی ان غیر مسلموں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، یا قرآن کی آیت کا مذاق بناتے ہیں، یا قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں قرآن کی آیت پر، کہ یہ بھلا کیا ہو کہ الرجال قوامون، کہ کیوں مرد عورتوں پر قوام کیوں ہے کہتے ہیں، مرد عورتوں پر حاکم کیوں ہیں، عورت کو کیوں نہیں حاکم بنایا گیا یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جسمانی ساخت ہی الگ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کسی اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ عورت کے کام الگ ہیں، عورت کے ذمے الگ کام دیے گئے ہیں، اس سے کچھ اور کام لینا مقصود ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کچھ کام دیے ہیں۔ تو یہ جو قوام ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قوام کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں قوام قوم سے ہے، قام یقوم آپ نے سنا ہوگا عربی کا لفظ، تو قام کھڑا کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا۔ تو قوام مرد عورتوں کے نگران ہیں، محافظ ہیں، یعنی مرد عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا التزام کروانے والے ہیں، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورتوں کا، خواتین کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا ان کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، ان کے فرائض کی حفاظت کروانے والے ہیں، یعنی خواتین کو نیکی کی طرف لے جانا یہ بھی مردوں کی ذمہ داری میں کہا گیا ہے اصل میں۔ اور قوام اس بنا پر بھی ہے مرد عورتوں پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں لباس اور جو بھی چیزیں ضروریات زندگی ہیں وہ سب پرووائڈ کرتے ہیں، اور مرد یہ کام بہت خوشی خوشی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرد کبھی بھی اپنا مال خرچ کر کے اپنی بیوی بچوں پر یا والدین پر کبھی وہ چھوٹا دل نہیں کرتا ہے، مرد کے دل میں وسعت ہوتی ہے۔ جو بھی ہسبینڈ یا والد ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ عورت اتنی دریا دل سے خرچ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ جذبہ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا مال اس طرح سے بے دریغ دوسروں پر خرچ کرے، بلکہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ یہ جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھا ہے، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتظم بنایا ہے۔ تو اس کے معنی اگر ہم سمجھ لیں تو یہ جو مسکنسپشنز ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں۔ یہ قوام کا معنی ہوتا ہے سرپرست، سربراہ، منتظم، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہ بیان کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے عورتوں کی بنسبت۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری آپ دیکھ لیجیے، جتنے بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے وہ مردوں نے دیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، عورت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا اس لیے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شول اسے ٹوٹا شرار افلاطون۔ کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء جو پیدا ہوتے رہے وہ بھی کس سے پیدا ہوتے رہے، کس کی کوک سے انہوں نے جنم لیا، وہ مائیں تھیں، وہ عورتیں تھیں اصل میں۔ تو بہرحال، اور ماں کا درجہ ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ اونچا ہی رہے گا بچوں سے۔ تو اب ایک اور بھی آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب چور آتا ہے، سمجھے کبھی کسی کے گھر چور آ گیا، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اب اس وقت اگر عورت یہ کہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ہم جو مساواتی مرد و زن کا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، کھوکھلا نعرہ کہیں گے جس کو، صرف دکھاوے کے لیے، کبھی بھی ہم نے عورت کو ریسپیکٹ نہیں دیا آج کے معاشرے نے، جو اسلام اوریجنلی دیتا ہے اس کو، حقیقت میں دیتا ہے۔ تب اگر چور آ گیا رات میں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور ہسبینڈ آپ کے سو رہے ہوں، تب ہسبینڈ آپ کو اٹھائیں کہ بھائی اٹھو بیگم، چور آ گیا ہے، تو چونکہ مرد اور عورت برابر ہیں، مساواتی مرد و زن، لہٰذا تم چور کو پکڑو، میں کیوں پکڑوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ آپ بتائیے خواتین کیا کریں گی چور کو دیکھ کر؟ وہ ڈریں گی نہیں ڈریں گی، بھاگیں گی نہیں بھاگیں گی وہاں سے؟ تو جو چیز نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا، آپ فطرت سے انکار کر کے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ آپ فطرت سے کب تک فرار حاصل کریں گے؟ فطرت سے فرار کا نتیجہ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں، برائیاں ہیں، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب فطرت سے فرار کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اپنے اس مقصد سے دور بھاگ کر کوئی اور دوسرا کام کرنا چاہتا ہے، تو کیسے پھر فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کا سربراہ قوام مرد کو بنایا ہے، لیکن گھر میں عورت ایک کوئین، ایک ملکہ کی طرح ہوتی ہے۔ گھر کے سارے کاروبار کی ذمہ داری عورت پر بھی ہوتی ہے، یعنی اندرون معاملات کی، لیکن باہر کے کام کاج مرد سنبھالتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ہے. جس طرح سے مرد دل کھول کر خرچ کر سکتے ہیں عورت نہیں کر سکتی. تو مرد محنت کرتے ہیں, جو کچھ کما کر لاتے ہیں وہ عورتوں کے پاس دے دیتے ہیں, اور اندرون جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے. اور ویسے بھی گھر کی عورت کو کوئین یا ملکہ کہا گیا ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت پر رائی ہے, حکمران ہے, اور اسے اس کی رائیت کے متعلق باس پرس کی جائے گی, اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے اور اسے اس کے متعلق باس پرس ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو دونوں برابر آ گئے. کتاب النکاح والی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر قوام ہے, اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس ہمارے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب ہم آرگیو کرنے والے کون ہوتے ہیں بھلا بتائیے. ہمارے رب کا فیصلہ ہے, ہمارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. تو میں اور آپ آرگیو کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا, اس بحث کا کوئی حاصل ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے, اور بوجہ اس کی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو بس اب کیا چاہیے عورتوں کو, کیا چاہیے کہ عورتیں کیا کریں؟ بس صالحات, جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, تو بس صالح عورتیں شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایسا کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کو کہ نعوذ باللہ عورت کو کمتر بنا دیا اور مرد کو برتر بنا دیا, تو پھر تو عورت کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں رہتی تھی اسلام میں. جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا. آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی پر نہ ہاتھ اٹھایا نہ کبھی ان کو ڈانٹا, آپ اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کر لیا کرتے تھے. ہسبینڈ وائف کا اتنا خوبصورت ہمیں وہاں پر منظر نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک بہترین شوہر تھے, اور ازواج مطہرات نے کس طرح سے نیک بیوی ہونے کا ثبوت دیا, اور ہمارے لیے وہی رول ماڈلز ہیں. تو یہ اگر بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے اور نیک بن کر رہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائے ہیں اس کے لیے خواتین کو کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں, اپنے بچوں کی حفاظت و نگرانی کریں, ان کی صحیح تربیت کریں. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. مردوں کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے مرد بھی دھیان رکھیں گے لیکن عورتیں زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہمارا دین تو خواتین کو اتنی عزت دیتا ہے کہ ہمارے دین نے عورتوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں رکھ دیا, آسمان پر چڑھا دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ وہی خواتین ہی تھیں. صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ہائٹ کم تھی تو اونٹ پر بیٹھنا ان کو ایک دفعہ نہیں آ رہا تھا, وہ چڑھ نہیں سک رہی تھی اونٹ پر. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, اور اس وقت دیکھا جائے تو آپ کے ایک حکم پر لبیک کہنے والے ہزاروں صحابہ موجود تھے, آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے. لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی, جن کے پاس وحی آتی تھی, جبریل امین لے کر آتے تھے وحی, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے, جھک کر اپنا گھٹنا رکھ دیا نیچے, اور کہا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہ اس پر پیر رکھ کر تم اونٹ پر چڑھو. سبحان اللہ, آپ بتائیے, یہ ہے عورتوں کی رسپیکٹ ہمارے یہاں پر, یہ ہے عورتوں کے ساتھ ہمارا یہاں کا رویہ اور تعلق. سب سے اچھا اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنے اخلاق کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی, کہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تمہیں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب تاکید کیا کرتے تھے, ایک دفعہ خواتین نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں. رسول اکرم نے اتنا بہترین خطبہ دیا اور صحابہ کو سرزنش کی. کہا جاتا ہے کہ کچھ دن گزرے تھے کہ صحابہ رسول اکرم کے پاس شکایت لے کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, جب سے آپ نے خطبہ دیا تھا ہم نے خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, وہ بہت سرکش ہو گئی ہیں, یعنی وہ ہماری بات نہیں مانتی ہیں. تب رسول اکرم نے بیویوں کو بھی تعلیم دی کہ نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, نیک بیوی کو کس طرح سے رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ. تو رسول اکرم نے دونوں کے حقوق بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے خود اپنی زندگی گزار کر بتا دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے. پھر یہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خواتین یا لڑکیاں بیٹیاں, اسلام ایسی عزت دیتا ہے, ان کو اتنا رسپیکٹ دیتا ہے کہ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, تو رسول اکرم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے, ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے, ان کو اپنے پاس قریب بٹھاتے تھے. آپ کو بیٹیوں سے اتنی محبت تھی. آپ کی نواسی امامہ جب آپ نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے لیکن نواسی کو وہاں سے ہٹاتے نہیں تھے. یہ تھی آپ کی محبت بیٹیوں کے لیے, اور یہ تھا آپ کا رویہ خواتین کے ساتھ. آپ نے فرمایا تھا کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, اور مجھے خوشبو اور عورتیں بہت پسند ہیں, محبوب ہیں, یعنی ان کا رسپیکٹ کرنا, ان سے اچھا برتاؤ کرنا مجھے بہت پسند ہے. یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ام ایمن کے لیے جو کہ آپ کی آیا تھیں, جو آپ کے والد کی کنیز تھی اور وہ آپ کو ورثے میں ملی تھی اور انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی کہ جو ان کا حکم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حاضر کر دیتے تھے. یہ تھا خواتین کا رسپیکٹ ہمارے دین میں, اور ہے الحمدللہ. اگر صحیح دین کو فالو کریں گے تو یہی رسپیکٹ ہے. یہ تو لوگوں نے جہالت کی بنا پر اس طرح سے رویہ رکھنا شروع کر دیا, اور اسلام کے نام سے لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ اسلام میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں مشہور ہیں, پیر کی جوتی, اور پتہ نہیں اس سے مشورہ نہ لو, عورت سے مشورہ لوگے تو نقصان اٹھاؤ گے, یہ سب اس طرح کی باتیں یہ جاہل لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں. ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارا دین تو عورت کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے جو کسی نے نہیں دیا. ہمارے دین نے عورت کا وراثت میں حصہ رکھا, اس کو معاشی پوری طرح سے ذمہ داری سے سبکدوش فرمایا کہ اس کے اوپر معاشی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو الحمدللہ. لیکن اب یہاں پر نیک بیوی کی جو خصوصیت بتائی گئی اس کو خاص طور سے دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے, قوام بنایا ہے, اس کو ہم قبول کریں, اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے ہی نہیں, کوئی ہماری عزت گھٹائی نہیں گئی ہے, بلکہ مرد کو ذمہ دار بنا کے ایک طرح سے ہم کو بہت سی آزادی دے دی گئی ہے کہ اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں, مرد تمہارا نگران ہوگا, مرد تمہاری حفاظت کرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح دین کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے, اپنی بیویوں سے ان کا رویہ کتنا محبت بھرا ہوتا ہے, ان کا انداز بات کرنے کا کتنا نرمی لیے ہوئے ہوتا ہے, وہ بیوی کو, بیٹیوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں. جو صحیح اسلام جانے گا وہ ضرور ایسا کرے گا. جو جہالت برتتے ہیں اصل میں وہ اسلام سے بے بہرا ہوتے ہیں, ان کو دینی تعلیم معلوم نہیں ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا ہے ان کو, وہی لوگ ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال نیک بیوی کی خصوصیت بتائی جا رہی کہ فس صالحات, بس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں, قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کو یہاں بتایا گیا ہے, اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے, جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے, اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اس صحیح بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ, اس میں ساری چیزیں آ گئیں, آپ خود دیکھ لیں, ایسی ہوتی ہیں نیک بیویاں. تو اس مختصر سی حدیث میں رسول اکرم نے ایک اچھی بیوی کی چار صفات بیان فرمائی ہیں. دو تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں, اور دو شوہر کی غیر موجودگی سے, یعنی جب شوہر گھر میں نہ ہو. تو وہ کیا چیزیں ہوں گی کہ شوہر گھر میں ہو یا باہر, کام کاج کے بعد شوہر گھر کو آئے شام میں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خندہ پیشانی سے شوہر سے ملے, مسکرا کر شوہر کا استقبال کرے, اس کا جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں, اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے. یعنی بیوی کی ذمہ داری کہ وہ شوہر کے لیے بنے سنورے, زینت سے آراستہ ہو. اب دیکھیں اسلام زینت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے, اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے, زیوروں سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے, میک اپ سے دلچسپی ہوتی ہے, تو اس کو کچلا نہیں گیا ہے, اس کو مارا نہیں گیا ہے. اپنے وہ زینت کے جذبے کو, زینت کے اظہار کے جذبے کو اپنے شوہر کے سامنے استعمال کر سکتی ہے. تو شوہر کے لیے بنے سنورے, اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے, اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے, یہاں تک کہ شوہر کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ نہ ہو کہ شوہر آئے بےچارا آفس سے تھکا تھکایا, اور اب وہ بیوی کے کپڑوں سے لہسن کی اور پیاز کی سمیل آ رہی ہو, نہ سر کے بال جمے ہوئے ہوں, نہ کپڑے درست ہوں, کون سی شلوار اور کون سا قمیض پہنے ہوئے ہوں, انہیں چترنگے کپڑے پہنے ہوں, اور پریشان حال, آتے سے شوہر کو بھی پریشان کر دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر کی رسپیکٹ کی جائے, خیال رکھا جائے, ان کو خوش کیا جائے, اور ان کی جو ضروریات اس کو پورا کیا جائے. پھر یہ کہ شوہر کے کھانے پینے کی ذمہ داری بیوی کے ذمہ ہے, تو اگر شوہر کو بھوک لگی ہو یا کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو بیوی کی ذمہ داری کہ وہ شوہر کو سرو کرے. اور یہاں پر یہ نہیں کہ بیوی کو ایک کام والی بنا دیا گیا, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے, اور بیویاں اگر شوہر کی خدمت کرتی ہیں تو بیویوں کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو اپنا سر وہ اندر کر دیتے تھے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا سر دھلا دیتی تھی, دھو دیتی تھی, اور خود رسول اکرم اپنے کپڑے باقاعدہ خود تہہ کر کے رکھتے تھے. یعنی آپ بھی اپنا کام خود کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اکرم اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے, اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے. تو بیوی پر ذمہ داری ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ بیوی کو کوئی نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا ہے. آپ دیکھیں اپنے گھر والوں کی خدمت, یہ اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے نا, یہ ہمارے کام میں سے. جیسے ہسبینڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جاب کرے, اور جو بھی بزنس ہے آفس میں جہاں بھی کام کرنا وہ اپنا کام کر کے آئے, تو وہ ہسبینڈ تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے اپنے کام کرنے میں, تو پھر بیویاں کیوں شرمندگی محسوس کرتی ہیں کھانا بنانے میں, اور چولہا کے کام, چولہا چکی کے کام کو اس طرح سے خراب کیوں سمجھا جاتا ہے, اس کو سیکنڈ درجہ کیوں دیا جاتا ہے, وہ بھی بہت اچھا کام ہے. تو بہرحال یہ بیوی کی ذمہ داری کہ جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو فوراً وہ بجا لائے تاکہ شوہر خوش ہو جائے بیوی کو دیکھ کر، یا اس کے کام کاج سے، یا اس کے جو بھی اس کی فرما برداری اس سے شوہر خوش ہو جائے، اس کا خیال رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر کسی بات کے لیے آواز دے کسی کام کے لیے تو بیوی کی ذمہ داری کہ وہ سب کام چھوڑ کر اپنے شوہر کی طرف چل دے. اور پھر دوسری بات یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی مرد کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور نہ ہی کسی مرد سے ایسا آزادانہ میل جول رکھے یا خوش طبعی سے بات کرے جو کہ شوہر کو ناپسند ہو یا اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہ ناگوار گزرے. کیونکہ بیوی شوہر کے گھر کی امین ہے، امانت دار ہے، لہٰذا وہ اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے گی، اس میں بھی خیانت نہیں کرے گی، دوسرا اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں کرے گی. شوہر کا جو مال ہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا ہے تو بیوی کی ذمہ داری کہ اپنے شوہر کے مال میں بے جا تصرف نہ کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اس کے مال کو اڑائے نہ فضول خرچی میں. تو خرچ چاہے وہ کوئی بھی خرچ ہو تو اس کو چاہیے کہ شوہر کے مال کو بلا وجہ ادھر ادھر فضول خرچی میں نہ اڑائے. ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں، اور الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو نہ کہ شوہر کا. اگر ذاتی مال ہوگا، آپ کا خود کا اپنا مال ہے بیوی کا، تو وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے جہاں چاہے، لیکن شوہر کا مال ہے تو اس میں اجازت ضروری ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ بہت ساری بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے مال کو اپنے میکے میں اڑا دیتی ہیں، اپنے گھر والوں پر شوہر سے مال لے کر ادھر میکے والوں کو دیتی رہتی ہیں چپکے سے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، یہ بھی خیانت میں آ جائے گی. ہاں شوہر کی اطاعت اس پر کب تک واجب ہے بیوی پر؟ جب شوہر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو. لیکن اگر شوہر اس کو کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہے تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانے، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر شوہر یہ کہتے کہ نماز نہ کرو یا بے پردہ نکل جاؤ یا شرک اور بدعت والے کام ہیں، تو ان چیزوں سے، کیونکہ ایک سوال آیا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے جب اکولا میں ہی ہم لوگ دورہ قرآن کروا رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے شوہر کہتے کہ روزہ نہ رکھو، کیونکہ وہ خود بھی نہیں رکھتے تو مجھے بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ تو فرض روزہ ہے اور اس میں آپ کو کسی کی بات ماننے کا اختیار نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا. تو اگر وہ ایسے کاموں پر مجبور کرے تو انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہگار ہوگی. تو شوہر کی اطاعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہم کو ملتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا شوہر اس کے پاس موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یعنی ایون نفلی روزے کی اجازت نہیں ہے عورت کو، اور اعتکاف کے لیے بھی جب تک شوہر اجازت نہ دے عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ان تمام باتوں سے کیا پتا چلا کہ بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، نیک بیویاں، وہ مطیع فرمان ہوتی ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، یعنی اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. تو بہرحال نیک بیویوں کی یہاں پر خصوصیات بتائی گئی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے. وہ شکایت کرنے آیا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بہت زبان درازی کرتی ہے اور کچھ باتیں اس کی نہیں سنتی ہے. تو آیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دروازے کے باہر وہ کھڑا رہا، اتفاق سے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں اور اندر سے بیوی کی آواز آ رہی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ خاموش تھے. تو وہ شخص ویسے ہی چپ چاپ فوراً وہاں سے پلٹ کر چلا گیا. اس نے سوچا اور کہا کہ جب امیر المومنین جو ہے اپنی بیوی کی بات سن رہے ہیں تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں نہ سنوں. تو اس کا مطلب کہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیویاں شوہر کو جواب دیتی ہیں، یا بیویاں بعض اوقات ان کا، یعنی ان کی نافرمانی کبھی بڑھ جاتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ پھر درگزر سے کام لے. آپ دیکھیں جب تک دونوں درگزر سے کام نہیں لیں گے یہ ازدواجی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ، جب تک ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے ازدواجی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. اس میں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے فرائض کو احسن طریقے سے نبھایا جائے، حقوق کو ادا کیا جائے، ہر کوئی اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہ کرے بلکہ محبت سے سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ ہو جیسے کہ شیر و شکر ہو جانا، جس طرح سے دودھ میں شکر گھل جاتی ہے ایسے ہی ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، اس سے ازدواجی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. تو بس نیک عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان سے نشوز کا خطرہ ہو، واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر تمہیں نشوز کا خطرہ ہو. تو نشوز کیا ہوتا ہے عورت کا؟ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کا اطاعت سے باہر نکلنا، قول اور فعل کے ذریعے سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا. تو اس صورت میں شوہر سے کہا گیا ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے اس کو سمجھایا جائے، آسان سزا دی جا رہی ہے. آسان سزا کیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو, پہلے واضح و نصیحت سے سمجھاؤ, یعنی شوہر کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرو, اس کو نصیحت کرو, شوہر کی اطاعت کی اس کو ترغیب دلاؤ اور اس نافرمانی سے ڈراؤ. اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے آگے ایک اسٹیپ ہوگا, لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر اپنا رویہ بدل لو. پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت سے پیش آئے, اور اگر پھر بیوی نہیں مانتی تو پھر بستر پر اس کو تنہا چھوڑ دینا ہے, یعنی اس کے ساتھ جو خاص ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے وہ نہیں قائم کرنا ہے. اگر بستر الگ کر دینے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانا ہے. اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو چہرے پر نہ مارے, یا ایسا نہ مارے جیسے وہ غلام کو مارتا ہے بیوی کو. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو مارو نہیں, نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے چھوڑو, مگر گھر میں, یعنی گھر ہی میں اپنے بستر سے علیحدہ سلاؤ, گھر سے نکالو نہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو, وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں, اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں, بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے, یعنی جب وہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگے تو اس صورت میں ان کو نصیحت کرنا ہے, اس صورت میں ان کو مارنا ہے, لیکن وہ بھی زیادہ تکلیف دہ مار نہیں ہونی چاہیے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے یہ حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو, پھر دن کے آخر میں اس سے جمع بھی کرے, یعنی جو شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اتنی ساری احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں اور یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ بیوی کو مارنے کا حکم نہیں ہے. کس صورت میں مارنا ہے؟ صرف اس صورت میں جب وہ شوہر سے بے وفائی کرے, جب وہ شوہر کے ساتھ خیانت کرے, کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جائے, اس صورت میں مارنے کا حکم ہے, اس کے علاوہ نہیں. تو ہمارے دین دراصل فطری دین ہے. ہمارے دین میں جو بھی احکامات رکھے گئے ہیں شریعت نے, ہم کو جن پابندیوں کو ہم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے, اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے, ہمارا اپنا بھلا ہے. اگر ہم اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. تو یہ جو آج کل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام مارنے کا کہتا ہے, یا اسلام میں بیویوں کو مارنے کی اجازت ہے, یہ بالکل غلط ہے. اصل میں کس صورت میں مارنے کی اجازت ہے؟ جب بیوی بے وفائی کرے, جب بے حیائی کے کام کرے. اور اگر آپ دیکھیں گے, آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور سرچ کریے کہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس, یعنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانا کون سے کس کنٹریز میں ہوتا ہے اور کون لوگ زیادہ کرتے ہیں. کچھ دو سال پہلے کی رپورٹ تھی, جب معلومات کی اس سلسلے میں معلومات کی گئی تھی, تو اس وقت کی رپورٹ ہے کہ برٹین میں سب سے زیادہ اس طرح کی شکایت درج ہے پولیس کے پاس, کہ کتنی رپورٹ, یعنی کتنی شکایتیں ایسی درج ہیں جس میں بیویوں نے فون کر کے شکایت کی کہ ہمارے شوہر سے ہم کو بہت تکلیف ہے, ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ دوسرے کنٹریز میں بھی, جو نان مسلم کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی بیویوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, ان کو بیویوں کو مارا جاتا ہے, لیکن اس کے بارے میں کہیں کوئی خبریں نہیں آئیں گی. لیکن ہمیشہ سب کی نظریں اسلام پر ہوتی ہیں, اور جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس میں تو کبھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے ہی نہیں. صرف اس صورت میں ہاتھ اٹھانا ہے, اور وہ بھی ہلکی مار مارنا ہے, کہ جب تم کھلم کھلا دیکھ لو کہ وہ بے حیائی کا کام کر رہی ہے تب ہاتھ اٹھاؤ گے, اس کے علاوہ نہیں, کسی چیز پر بھی مارنا نہیں ہے. تو بہرحال وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ پہلے کیا کیا جائے, کہ پہلے ان کو نصیحت کی جائے, پھر اس کے بعد اگر وہ نصیحت سے نہ مانے تو سیکنڈ درجہ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو, ان کو خوابگاہ میں الگ کر دو, پھر جب بھی وہ نہ مانے تب ان کو مارو, لیکن ہلکی مار مارو. تو نشوز کی صورت میں, کس صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ اس کا شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے؟ جب اس کو عورت سے, بیوی سے سرکشی کا اندیشہ ہو, نافرمانی کا اندیشہ ہو. نشوز کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں, اگر ہم وہ سمجھ لیں تو ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بلندی یا ارتفاع, یعنی ابھرنا, اٹھان اور ابھار کے ہیں, سر اٹھانا, بغاوت کرنا. تو خصوصاً جب کسی چیز میں اٹھان تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو, مثلاً عورت اپنے شوہر کو اپنا ہمسر سمجھے, یا اپنے سے کمتر سمجھتی ہو, یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہو, اسے تسلیم نہ کرتی, یعنی وہ شوہر کی فرما برداری کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہی ہے, تو یہ نشوز ہوگا. تو اس کی اطاعت کی بجائے اس سے کج بحثی کرنا, خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے اس سے بد اخلاقی سے پیش آنا, اور جب وہ سرکشی پر اتر آتی ہے اور بات پر ضد اور ہٹ دھرمی پر چلی جاتی ہے, تو اس صورت میں, یعنی جب وہ مرد کے ساتھ اس طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی والا سلوک کرتی ہے یا ناجائز الزامات لگاتی ہے اپنے شوہر پر, تو یہ سب باتیں نشوز میں آ جائیں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تین قسم کے ترتیب وار احکامات دیے ہیں. پہلا قدم ہے کہ اسے نرمی سے سمجھایا جائے کہ اس کے رویے کا انجام کیا ہو سکتا ہے, لہٰذا وہ کم از کم اپنی بہتری اور مفاد کی خاطر اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے گی. اگر سمجھانے کا کوئی اثر قبول نہ ہو تو پھر اس کو اب اس طرح الگ کر دینا ہے، اس پر بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہلکی سی مار ماری جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے ہم پر پابندی لگا دی کہ خبردار رہو، عورتوں کے بارے میں نیک وصیت قبول کرو، بلا وجہ تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص صورت میں تمہارے انڈر دیا ہے ان عورتوں کو، لہٰذا تم ان پر بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ یا بہانے نہ تلاش کرو کہ زبردستی عورتوں کو تکلیف دینے کے اور سختی کرنے کے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بہت ہی نازک تعلق ہوتا ہے، یہ بہت محبت والا بھی تعلق ہے اور بہت ہی جلدی یہ بندھن ٹوٹ بھی سکتا ہے ایک دھاگے کی صورت میں، کہ اگر اس میں احتیاط نہ برتی گئی، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کے تعلق سے فرائض کا خیال نہ رکھیں، تو یہ بندھن ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اور ازدواجی زندگی کا ناکام ہونا یہ دراصل ایک یونٹ، ایک نظام کو ڈسٹروائے کرتا ہے، ایک خاندانی نظام کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے، ایک معاشرے کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جبکہ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے مضبوط خاندانی نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو مضبوط خاندانی نظام کے لیے دونوں میاں بیوی کے تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، آپس میں دونوں کا محبت والا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ کیئر کرنے کا جذبہ یہ موجود ہو تو تبھی زندگی خوشگوار اور کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ ہم جس دنیا میں ابھی آج جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور میڈیا کا دور ہے، ہم اس دور کو ترقی والا دور کہتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، ہر طرف دیکھا جائے تو ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، یعنی دنیا کی کہاں سے کہاں کی خبریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر کہیں دور دراز علاقوں میں کوئی فیشن چینج ہوا ہے تو آج ہم گھر بیٹھے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا وہاں فیشن چینج ہو گیا ہے، ہر خبر، ہر چیز، ہر فیشن ہمارے سامنے فوراً منٹوں میں آ جاتا ہے۔ ایسے دور میں جیتے وقت ہو سکتا ہے جب سب طرف سے یلغار ہو، سب طرف سے آپ کو ایک طرح سے ابھارا جا رہا ہو، آپ کو ایسے ڈرامے اور سیریل دکھائے جا رہے ہوں، آپ کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو، جس میں بتایا جا رہا ہو کہ عورت بہت کمزور ہے، اس کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے، جب آپ کو اس طرح سے ابھارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھے بھلے انسان پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان سب طرف سے ماحول دیکھتے تو اس کو سارے وہ نگیٹو پوائنٹ یاد آتے جاتے ہیں کہ اچھا ہاں میرے شوہر میں بھی یہ برائی ہے، ہاں میرے گھر والے بھی میرے ساتھ اس طرح سے برا سلوک کرتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتی ہے عورت، اور یہی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو دونوں طرف سے تعلقات صحیح رہیں گے، دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی برابر ہوگی تو یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیں گے تو یقین جانیے کہ پھر یہ جو گھر برباد ہوتے ہیں نا، یہ گھر ٹوٹتے ہیں، تو اس کا نقصان نسلوں تک کو ادا کرنا پڑتا ہے، آگے چل کر کئی نسلوں کو۔ تو گھر کو ٹوٹنے نہ دیں، گھر کو جوڑے رکھیں، گھر کو مضبوط، گھر کے انتظام کو مضبوط رکھیں، کوئی تھرڈ پرسن کو اس میں انوالو نہ ہونے دیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف میں جدائی ڈالے گا یا اس طرح کی کوشش جو کرے تو اس کے لیے وارننگ ہے، لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں رکھنے ڈال رہا ہو، جو تھرڈ پرسن ہو کوئی جو آپ کی ازدواجی زندگی کو خراب کر رہا ہو، بعض اوقات سہیلیاں ہوتی ہیں اتنا بہکاتی ہیں زبردستی، جو آپ کی دوست ہوتی ہیں وہ کہتی کہ اچھا تمہارے شوہر ایسا نہیں کرتے، میرے شوہر تو ایسا کرتے ہیں، اچھا تمہارے سسرال والے ایسے ہیں، میرے سسرال والے تو بہت اچھے ہیں، اچھا تمہارے ایسا ہے، میرے ایسا ہے، اس طرح سے کمپیئر کرواتی ہیں۔ اور حالانکہ ہو سکتے ہیں اندر کوئی بھی بات نہ ہو، لیکن زبردستی وہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے، اس بنا پر وہ دوسروں کو بھی بہکاتی ہیں، اور دوسروں کی اچھی بھلی ازدواجی زندگی، ان کی خوشگوار زندگی وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہکا بہکا کر وہ گھر ٹوٹنے پر آ جاتا ہے۔ تو گھر کو ٹوٹنے نہ دیں، بلکہ جتنا ہو سکتا اپنے آپس کے معاملات خود حل کریں، خود سالو کریں، کوئی تھرڈ پرسن کو آنے نہ دیں۔ اگلی جو آیت ہوگی ہماری وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اس میں خاص ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں، کیسے کیسے ازدواجی زندگی میں ایسے رکھنے آ سکتے ہیں جو کہ اس کو ڈسٹروائے کر دیں یا اس کو ختم کر دیں، تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال آج کی جو آیت تھی اس سے خاص یہ سیکھنے کو ملا کہ بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں شوہر کا جو حق ہے عورت ادا نہیں کر سکتی واقعی میں، کہ وہ شوہر کی وجہ سے اس کو جو رسپیکٹ ملا، وہ شوہر کی وجہ سے اس کو جو ایک معاشرے میں عزت ملی، وہ اپنے گھر ماؤں کے گھروں میں بیٹھی رہتی تو نہیں کر سکتی تھی۔ ایک حدیث میں آتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کا جو شکر ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتی ہے، کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کوئی ایک اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر دیتا ہے، جب وہ رہا کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور شوہر سے ذرا سی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تو تم میں سے کوئی ایک کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ تو شوہر کی ناشکری کو اس لیے کفر کہا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شوہر کی ناشکری کفر ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کی وجہ سے تمہیں رسپیکٹ ملی۔ آپ کو سوچے کہ جو رسپیکٹ شادی شدہ لیڈیز کی ہوتی ہے، وہ کیا گھر میں بیٹھے رہنے والی لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کے ذریعے سے آپ کو رسپیکٹ دلوائی، معاشرے میں ایک عزت، ایک مقام ملا آپ کو، تو اس شوہر کی فرما برداری کرنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ تو اس کو چھوٹا کام نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میری عزت کم ہو جائے گی شوہر کی فرما برداری کرنے سے، بلکہ ایسی عورتیں ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب و محبوب ہیں. اور جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کامیابی، کہ شوہر کی اطاعت اور فرائض کی پابندی آپ کو جنت میں لے کر جا رہی ہے. تو بہرحال کبھی موقع ملے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ پڑھیے گا ضرور، بہت اچھے اچھے آرٹیکلس ہیں اس کے اوپر موجود کہ ایک نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں اور کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قرآن اور احادیث کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے، اور رسول اکرم کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے، تاکہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہوں اور ہماری آخرت کامیاب ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.